یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ۔
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔
صلى الله عليه وسلم۔
مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ تغابن کی تفسیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان، ماہ نزول قرآن میں یہ فرصت مہیا کی اور یہ توفیق عنایت کی کہ ہم کچھ دقائق قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ مبارک تغابن میں پہلی آیت میں پوری کائنات کی تسبیح کے بعد، اپنی ملکیت اور قدرت کے اظہار کے بعد، ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات وہ ہے کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا۔ گرچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی خلقت کی طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے، لیکن انسانوں کی خلقت کو مقدم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے۔ یعنی اگر اس آیت کو معنی کیا جائے کہ جیسا کہ ہم نے کل سلسلہ جاری کیا کہ پروردگار عالم نے خلقت انسانی کا تذکرہ کر کے بڑا لطیف انداز اشارتاً اختیار کیا کہ بجائے کسی تفصیل کے اشارتاً ارشاد فرمایا کہ تمہیں خلق کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے تو پس تمہارے اندر سے، تم میں سے بعض کافر اور تم میں سے بعض مؤمن۔ یہ کافر اور مؤمن، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ یہ صرف اس مخلوق کے لیے ممکن ہے اور اس کے لیے متصور ہے کہ جو مخلوق ارادہ اور اختیار اور عقل رکھتی ہو۔ لہذا یہ اشارہ کہ تم میں سے بعض کافر اور بعض مؤمن، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری خلقت کا کمال یا تمہاری خلقت کی فضیلت یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے صاحب عقل اور صاحب ارادہ خلق کیا ہے۔ اب انسان اپنے ارادے سے کافر اور مؤمن ہے۔ البتہ یہاں پر تفاسیر روائی میں اشارہ فرمایا ہے کہ انسان خلقت کے فوراً بعد کے مرحلے میں، یعنی خلقت اور پھر فوراً ہی کافر اور مؤمن، جبکہ عام طور پر ہم دنیا میں کافر اور مؤمن ہونے کے مراحل کے اعتبار سے جو ایک عام ذہن رکھتے ہیں وہ یہ کہ انسان دنیا میں آتا ہے، ایمان کو اختیار کرتا ہے، مختلف زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بعض افراد کے جو ابتدا میں مؤمن ہوں وہ انتہا میں جا کر دنیا سے کافر جائیں۔ دوسری جانب ایک بہت بڑی مثال ایسے بھی افراد کی ہے کہ جو ہو سکتا ہے ساری زندگی کفر پر رہیں لیکن جاتے جاتے آخری مراحل میں ایمان کے ان مراحل کو طے کرے کہ جو باقی ایمان والوں کے لیے بھی مقام رشک اور غبطہ ہو، یعنی ایسا مقام کہ دیگر ایمان والے جو ساری زندگی ایمان میں رہے، بعض افراد ان بڑی اہم مثال مثلا حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ کچھ دیر میں حضرت حر یا حضرت زہر قین یا اور افراد مثلا حضرت وہاب کلبی کہ جو ساری زندگی عیسائی رہے ہیں، لیکن آخری ایک ہفتے میں سید الشہداء کی ہمراہی میں آ کر اور پھر وہ شہداء کربلا میں شامل ہو کر اس اوج اور بلندی پر کامیابی کے پہنچے ہیں کہ آج 1400 سال سے تمام مؤمنین یہ کہہ رہے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوراً. لہذا اس بارے میں یہ تعین کرنا یا یہ مطلب کہنا کہ کوئی کافر یا کوئی مؤمن، یہ پروسیس دنیا میں آئے گا، کوئی ایمان لائے گا کوئی نہیں لائے گا، کوئی ایمان لانا والا کافر ہو سکتا ہے کوئی کافر مؤمن ہو سکتا ہے، جبکہ خدا نوعاً یہاں پر ایک فیصلے کی مانند ارشاد فرما رہا ہے. ایک معنی اس میں یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں بالآخر طے نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہ کون کافر ہوگا اور کون مومن، بلکہ ایک اجمالی تقسیم ہے اور صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے کافر یا مومن، اب چاہے شروع میں ہو چاہے اختتام میں ہو، جب بھی تم مثلا ایمان کو اختیار کرو گے تب بھی اپنے ارادے سے اور اختیار سے، اور جب بھی کفر کرو گے تو اپنے ارادے اور اختیار. لیکن تفسیر روائی میں ایک اشارہ موجود ہے کہ جس میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں یہاں پر کافر اور مومن، یعنی خلقت کے فوراً بعد کے مرحلے میں کافر اور مومن کا تعین، ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم ذر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارواح سے میثاق لیا اور اس مرحلے میں ارواح نے جس ایمان کا اظہار کیا یا جہاں پر بہت ساری ارواح نے انکار کیا، اور وہاں پر اس ایمان کی کا معیار یا اس ایمان کے لیے جس چیز کو آئیڈیل قرار دیا گیا یا معیار قرار دیا گیا وہ ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اب عالم ارواح میں جو بھی ہم نے انجام دیا، اب یہاں پر روایات موجود ہیں اور سلسلے موجود ہیں کہ بالآخر وہ ایمان اور وہ کفر اپنی جگہ پر ہے. انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اب جس کیفیت کے ساتھ بھی آیا ہے یہاں کے بعد کے مراحل الگ ہیں، اور قیامت کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر اب اس دنیا میں ہماری پرفارمنس سے متعلق ہے کہ ہم اس دنیا میں عام طور پر عالم ذر میں اور عالم ارواح میں ہماری پرفارمنس نے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے ہمارے مقامات کو متعین کیا ہے. مثلا خود یہ ایک سوال ہے کہ کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی مومن گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی بالآخر اللہ کے ہاں کوئی معیار ہے یا نہیں؟ گرچہ وہ اس بات پر اختیار کامل رکھتا ہے، یرزق من یشاء و یبسط من یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو مقدر کر دے روک دے، جس کے چاہے رزق کو کھول دے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم. لیکن عام طور پر علماء یہ اساتید یہ فرماتے ہیں کہ عالم ذر کی ہماری پرفارمنس نے اس دنیا کے اندر بالآخر اس آثار کو ہمارے لیے ظاہر کیا. لیکن اب عالم ذر میں کیا کیا ہمیں نہیں معلوم، دنیا میں آ گئے اور ایک یہ کیفیت، اب یہ جو دنیا کے اندر یہ ایک امبیلنس صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چیزوں کا ظاہر افضل یا کمتر اپنے آپ کو کسی خاص رخ سے بیان کر سکتا ہے، لیکن خدا کا نظام ایسا ہے کہ جو چیز جس جگہ پر ہے وہ اسی جگہ پر اپنی ایک خاص پرفیکشن رکھتی ہے. اسی طرح سے دنیا کے اندر ہمارے مختلف حالات، مختلف ہمارے اقسام، مختلف ہماری کیفیات، یہ تمام تر اختلاف کے باوجود اس کے اپنے اندر بھی ایک بیلنس موجود ہے، اور جہاں کہیں امبیلنس ہے بھی تو شریعت کا کام یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں کی اس کیفیت، اب یہ جو امبیلنس ہے دنیا میں، یہ عالم مادہ کی پستیوں میں سے ایک پستی اس ذریعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عالم مادہ ہوموجینٹی کو تحمل نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی ہوموجینس، مثلا فرض کریں کہ دنیا اگر ساری ایک جیسی ہوتی، سارے میدانی میدان ہوتے یا سارے پہاڑی پہاڑ ہوتے، تو آج سائنسدان ترقی کر کے یہاں اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ دنیا میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر ختم کریں گے تو پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب یہ امبیلنس اپنی جگہ ایک نقص ہے، یعنی جب انسان معنوی اور روحانی خاص طور پر عوالم میں ترقی کی طرف جاتا ہے تو جتنا بلندی کی طرف جاتا ہے اتنی اس کے اندر ہوموجینٹی پیدا ہوتی جاتی ہے، یکسانیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا نیچے کی طرف آتا ہے اتنی اس کے اندر کثرت کی کیفیت، عالم مادہ میں یہ جو کثرت ہمیں نظر آتی ہے، تنوع نظر آتا ہے، یہ اس کی پستی کی وجہ سے ہے. اس کے اندر تحمل نہیں ہے، اس چیز کا یہ برداشت نہیں کر سکتی اس ہوموجینٹی کی کیفیت کو کہ جو اس سے بالاتر، اس سے اوپر کے عالموں کے اندر پائی جاتی ہے، دنیا نہیں کر سکتی. اب یہ دنیا اس کیفیت کے ساتھ کہ یہ نقص اس کے اندر ہے اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، لہذا مثلاً اگر آپ صحرا ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پورے کا پورا ایکو سسٹم نابود ہو جائے گا. آپ مثلاً پلانٹس کم کر دیں گے تو پورے کا پورا سلسلہ ڈسٹرب ہو جائے گا. حتیٰ اس ایکو سسٹم میں اتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرفیکٹ رکھا ہے کہ اگر آپ کسی حشرے کو بھی ختم کرنا چاہیں گے اور اگر اس کا اقدام کریں گے تو آپ کی پوری ایکو لائف جتنی بھی ہے وہ تباہی کا شکار ہو جائے گی. مثلاً بعض حشرات سے ہمیں گھن آتی ہے، ہمیں اچھے نہیں لگتے، مثلاً لال بیگ ہے. اب یہ لال بیگ آپ کے ایکو سسٹم کا ایک اتنا مفید حصہ ہے کہ اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ کے اپنے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، آپ کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی اپنی جگہ ایک پرفیکشن ہے، لیکن اس تمام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس عالم مادہ کی پستیوں میں سے ایک پستی یہ ہے کہ یہ کمال کی طرف حرکت کو بے تمام معنی، یعنی کمال کی کیفیت کے ساتھ اس حرکت کی طرف اپنا، اس حرکت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی. لہذا اب اس کو ایک نائب چاہیے جو خدا کی جانب سے آ کر اسی مادے سے تعلق پیدا کرے اور اپنے آپ کو ترقی دے. اس ترقی کے ضمن میں جب وہ خود ترقی کرے گا تو یہ سارے کا سارا عالم مادہ اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرے گا. خب یہ جو بحث اور یہ جو حرکت ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے چل کر پھر معاد کی بحث میں ہم اسی حرکت کی طرف دوبارہ پلٹیں گے. خب اللہ تبارک و تعالی کافر اور مؤمن ہمارے اختیار سے ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو اس سے بصیر ہے، اس سے باخبر ہے، اسے دیکھتا ہے. بحث ہے ایمان اور کفر کی. ٹیکنیکلی ایمان اور کفر کا تعلق بلیف سے ہے، عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. لیکن اللہ کافر اور مومن کہنے کے بعد، حالانکہ کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اس سے واقف ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے دلوں کی بات نہیں، کافر اور مومن کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے. تو ایک نوعاً سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کافر اور مومن ہونا عقیدتی مسئلہ ہے تو بات عقیدے تک ہی رہنی چاہیے کہ اللہ کو یہ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے یا تمہاری ایمانی کیفیات کیا ہیں، عمل کا کیا تعلق ہے؟ تو عمل کا تعلق بہت واضح ہے، یعنی یہ وہ تمام کے تمام آیات ہیں جو کہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اصل عمل ہے. قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مطلب کی طرف ارشاد فرمایا ہے کہ زبانی ایمان تمہارا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ جو تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو آمنا، اس کی خدا کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اصل حیثیت کیا ہے؟ اس ایمان کی کہ جو عمل کی صورت میں ظہور کرے. بس ہمارا عمل بنیادی طور پر ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے. یہ اب ہم نے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، یہ ہم اور آپ سب کے لیے ایک مرحلہ ہے. عام طور پر سائیکالوجسٹ بھی اس کو بہرحال بیان کرتے ہیں، کیا ہمارے مثلا کانشیس مائنڈ میں اور ہمارے انکانشیس مائنڈ کے اندر کانفلکٹ ہو سکتا ہے. یعنی کیا؟ کانشیسلی ہم ایک چیز کا اقرار کرتے ہوں، اس کا اظہار کرتے ہوں، اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انکانشیسلی ہم اس کے اندر اعتقاد بھی اس چیز کے اوپر رکھتے ہوں، یہ ضروری نہیں. تو یہ کانفلکٹ ہے. یعنی ہم مثلا عام طور پر ہم جیسے گناہگاروں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رازق تو اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے, اور پھر اگر کوئی اس کے اوپر اعتراض وارد کرے تو ہم پوری قوت کے ساتھ اس کے مقابل پر آتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن جب خود امتحان کا مرحلہ آتا ہے, اب اللہ تعالیٰ ہر ہمارے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے. جس بھی عقیدے کا ہم اظہار کریں گے خدا اس عقیدے کو حتماً امتحان میں ضرور ڈالے گا. خوب, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عقیدے کا اظہار کرنا چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. امتحان بالآخر ہے, امتحان سے جان نہیں چھوڑنی. لیکن آپ کے اور اپنے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے یہ تمام کے تمام مواقع وہ ہیں کہ جہاں پر ہمیں خود یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. یقیناً ہمارے نام اعمال بعد میں ہمارے سامنے آئیں گے, لیکن یہ خود مقامات ہیں. مثلا اب میں خدا کو رازق مانتا ہوں یا نہیں, تو خدا مجھے ایک ایسی سچویشن میں ضرور مبتلا کرے گا کہ جہاں پر مجھے کہیں سے رزق آتا ہوا جائز راستے سے دکھائی نہیں دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے کسی ایسی ضرورت میں بھی مبتلا کر دے گا کہ میرے لیے ایک ایمرجنسی کیفیت بھی پیدا ہو جائے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ حرام بہت ہی آسانی سے اور تمام بہانے لے کر میرے پاس آ رہا ہوگا, تمام توجیہات کے ساتھ. سب ہی یہ کر رہے ہیں, بازار چلتا ہی ایسے میں, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ پورا انتظام اللہ تبارک و تعالی انجام دیتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں اسی سورہ کے اندر موجود ہے, وہاں پر کچھ مطالب مزید تفصیل سے آپ کی خدمت میں. اب اللہ یہ تمام کے تمام انتظام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے آزمانا ہے. اب ہمیں وہاں پتہ لگ جائے گا کہ میں اللہ کو رازق مانتا ہوں یا رشوت کو رازق مانتا ہوں, میں اللہ کو رازق مانتا ہوں یا کم فروشی کو رازق مانتا ہوں, میں اللہ کو رازق مانتا ہوں یا بےمانی کو رازق مانتا ہوں. یہ وہاں پر کھل کر میرے اور آپ کے سامنے حاضر. یہ جہاں پر ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے بڑی کوئی ہوشیاری دکھا دی, فلاں کو میں نے بیوقوف بنا دیا, یا فلاں کو میں نے اس کو میں نے زیادہ میں بیچ یہ کر دیا. جتنی بھی یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں, یہ ہوشیاری نہیں ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اس لیے کہ جہاں ہم نے یہ کام کر لیا, قیامت کے دن ایک بار ہے جو خود بخود ہماری گردنوں پر آ جاتا ہے. لہذا اب اللہ کے نزدیک ہمارا زبانی اقرار, لہذا اب یہ معیار قرآن کا یہ ہے کہ عمل سے عمل ثابت کرے گا. لہذا اب جتنا مسلمان مل کر کسی عملی طور پر ثابت شدہ کافر کو جتنی مرضی اس کے لیے سندیں اکٹھی کر لیں, جتنی مرضی اس کے لیے گواہیاں اکٹھی کر لیں, ان کی گواہیوں سے یہ عملی طور پر ثابت شدہ کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. اور وہ جس نے اپنے عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کر دیا, اور ایک آدھ دفعہ نہیں 40 سال مسلسل اس نے اپنے ایمان کو ثابت کیا, سارے مسلمان مل کر بھی جتنی مرضی سندیں اور گواہیاں بنا لیں, اس کے ایمان کو کفر میں تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ کا معیار اصلاً قرآن میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کا تعلق زبانی گواہیوں سے نہیں ہے, اصلاً نہیں ہے تعلق ایمان کا. فقہی اعتبار سے بھی مثلاً ایک حکم فقہی ہے کہ آپ کسی فقہی سے جا کر پوچھیں گے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شہادتین جاری کر رہا تھا, تو آپ اتنا سا سوال پوچھیں گے تو جواب دے دے گا آپ کو کہ بھائی شہادتین پڑھ رہا تھا, تو اب پاک کا حکم لگا دیں آپ اس کے اوپر, مسلمان کا حکم لگا دیں. لیکن جیسے ہی مثلاً آپ کہیں کہ وہ تو ایکٹر تھا, وہ ایکٹنگ کر رہا تھا, تو فقہی آپ کو جواب دے دے گا کہ بھائی ایکٹنگ کرنے سے ایمان نہیں آتا. یا مثلاً آپ بتا دیں کہ یہ کلمہ تو پڑھ رہا تھا لیکن مثلاً نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی کر رہا تھا ساتھ, تو جب آپ مجتہد کو یہ بتائیں گے کہ یہ صاحب کلمہ پڑھنے والے یہ نبی کو قتل کرنے کے پلاننگ میں بھی شامل ہیں, تو فتویٰ واضح طور پر دے گا کہ ایسا بندہ 1000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لے اس کا کفر ثابت ہے. تو اب یہ عملی اعتبار سے جن کا کفر عملی طور پر ثابت ہے, ہمیں اسی لیے شوق نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسلمان یا کسی کو کافر کہیں, تاریخ میں یہ عمل ثابت شدہ ہیں اور اصل بحث عند اللہ ہے. ہمارے لیے جو معیار ہے قرآن کا وہ عمل کی صورت میں ہے. خلق السماوات والارض بالحق, انسان کی خلقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کی خلقت کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں. آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو مورد نظر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ مقام حق. اب جانتے ہیں حق کا ایک مد مقابل باطل ہے، یعنی بالحق خلق کیا یعنی بالباطل خلق نہیں کیا. بالباطل خلق ہونا کو معنی رکھتا ہے یا نہیں، وہ اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہاں پر حق اور باطل کے معنی میں جو چیز مورد نظر ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز کے جو ہدف مند ہو اور ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص پلاننگ کے تحت خلق کی جائے، جس کے مقصد کوئی ہو، وہ چیز خود بخود برحق ہو. اس کے مقابلے پر ہر وہ چیز کے جو لہو لعب میں شامل ہو جائے، جس کے کوئی ہدف نہ ہو، وہ آٹومیٹیکلی حق کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اپنی جگہ ایک پورا بحث ہے، مفصل بحث ہے، البتہ میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ مقام نہیں ہے اس بحث کو پھیلانے کا. اور وہ بحث یہ ہے کہ ہدف مندی، انسان کی زندگی میں اہداف کا ہونا، یہ مرحلہ اگر انسان کی زندگی میں پایا جائے، یہ پہلے اصل مرحلہ کیا ہے؟ کسی ہدف کا ہونا. پھر اس کے بعد کے مرحلے میں ہے کہ اس ہدف کا کیسا ہونا، یہ دوسرا مرحلہ. لیکن پہلے مرحلے پہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ بے ہدفی ہے، اور شیطان انسان کو انحراف کے راستے پر ڈالنے کے لیے جن چیزوں کو اس کے اندر ایجاد کرتا ہے ان میں سے ایک بے ہدفی. چند ایک ہتھیار شیطان کے قوی ترین ہتھیار، ان میں سے ایک ہتھیار شیطان کا نا امیدی، مایوسی. ایک مرتبہ آپ بندے کو مایوس کر دیں پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. دوسری چیز، مایوس نہیں کر سکا تو دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ بے ہدفی. مایوس نہیں کیا اس کو، یا یہ ایسا ہے کہ مایوس نہیں ہو رہا. بعض اوقات انسان اتفاقی طور پر بھی سائیکولوجیکلی اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ شیطان بھی زور لگا کے انہیں مایوسی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. یہ کامن چیز ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑا مرحلہ نہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ کس قدر نفسیاتی طور پر ضعیف ہوتے ہیں کہ شیطان چند وسوسوں سے انہیں مایوسی کی طرف لے جاتا. مایوس ہونے والا نہیں ہے، لیکن دوسری بڑی آفت کیا ہے؟ بے ہدفی، کہ انسان کی زندگی میں سے ہدف کو ختم کر دے. بھائی تم پڑھ کیوں رہے ہو؟ نہیں پتا. جاب کیوں کر رہے ہو؟ نہیں پتا. یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ نہیں پتا. اور اگر مثلا کچھ پتا ہے بھی تو وہ اس قدر معمولی ہدف ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں کچھ سال کے بعد کہ اب کیا کریں. تو اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مایوسی میں ہی انحراف کا شکار ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بے ہدفی کے شکار ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ کہ جو چھوٹے چھوٹے ہدفوں میں برباد ہو جاتی ہے. وہ زندگی کا ہدف کیا ہے؟ زندگی کا کوئی خاص ہدف نہیں ہے. اچھی جاب کرنی ہے مثلا، پیسے کمانے ہیں، ان کو تھوڑی بہت مطلب عیاشی کرنی ہے، یہ ہدف ہے. اس کو ہم عیاشی کے لفظ کو تھوڑا سا ذرا اگر جسے کہنا چاہیے کہ شرافت مندانہ جملے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پرسکون زندگی گزار. میں نے عرض کیا یہ ابحاظ اپنی جگہ پر تفصیل چاہتی ہیں، یہاں پر بحث کو پھیلایا جا سکتا ہے. سائیکالوجسٹ نے ایک تھیوری جو پریزنٹ کی ہے، ان میں سے وہ ایک تھیوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کمفرٹ ول ریون یور لائف. کمفرٹ آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی. اب ہمارے ہاں یہ ہمارا کامن بیہیویئر ہے، جاب کیوں کر رہے ہیں، محنت کیوں کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کروں گا. یہ کامن، البتہ بعض بچے اگر اس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہیں تو ایک بڑا اچھا موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے افراد کے اوپر تحقیق کر کے یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کتنے جو کہ کمفرٹ زون میں چلے گئے وہ صحت کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اور جو کسی کمفرٹ زون میں نہیں گئے انہوں نے اپنے لیے یا حالات نے ان کے لیے کوئی سلسلہ جاری کر دیا، ان کی صحت کس جگہ. اور اگر جسمانی صحت کا مسئلہ نہ ہو تو ذہنی صحت حتماً ایسے افراد کی خراب ہو جاتی ہے. اگر جسمانی طور پر نہ بھی کچھ مسئلہ ہو، ذہنی طور پر تو جب انسان کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ میں نے کرنا کیا ہے, یہ خود اپنی جگہ بس اینی ہاؤ کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہدفوں کو کا بھی جو نتیجہ ہے ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ بے ہدفی. اب چھوٹے چھوٹے ہدف اگر بظاہر انسان کی زندگی کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ آخر میں خطرناک کیوں ثابت ہوتا ہے کہ 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد پتہ لگا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, کیونکہ بے ہدفی کی ایک زندگی تھی, کوئی ہدف تھا نہیں. چھوٹے چھوٹے ہدف جو تھے, گھر بنا لوں, بچوں کو پڑھا لوں, تھوڑا سا پیسہ جمع کر لوں, گاڑی خرید لوں, یہ کر لوں, زیارتوں پہ چلا جاؤں, حج کر لوں, یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اچیو کرتے 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 بعد میں پتہ لگا ریٹائر ہو گئے, اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, 5-10 سال اور گزر گئے, اس کے بعد اب بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا کیا. اب اس مرحلے پر آ کر ایک بے ہدفی, اور اس بے ہدفی کے بعد دوبارہ وہ شدید مایوسی انسان کے لیے بعض اوقات منتظر کھڑی ہوتی ہے کہ جو بڑھاپے میں جا کر لوگوں کو بعض اوقات خطرناک انحراف کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہاں پر بحث ہے, میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اشارہ کہ کربلا کا ایک اہم ہدف سید الشہداء یعنی برپا کرنا, کربلا کو جس انداز سے سید الشہداء نے کربلا کو برپا کیا ہے, اس کربلا کے برپا یعنی انتظام ہے نا سید الشہداء کی طرف سے, یعنی امام مثلا اگر چاہتے صرف جیسے بعض لوگوں کا ایک بہت ہی یعنی واقعا عامیانہ اور نہایت ہی پست خیال یہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوئے تھے, تو اگر یہ شہید ہونے کے لیے ہوئے تھے تو مدینہ اور مکہ بہترین جگہ تھی حضرت کے لیے. لیکن حضرت نے جس طریقے سے انتظامات کیے ہیں, اس پوری سلسلے کو جس طریقے سے برپا کیا ہے, کربلا کو جس طریقے سے برپا کیا ہے, اس کا ایک اہم ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے امام نے انسانیت کو بے ہدفی سے باہر نکالا ہے. تو کربلا کے اپنے کرامات میں سے کرامت یہ ہے کہ کوئی صحیح معنی میں اگر کربلائی ہو جائے تو کربلا اسے وہ حسینی ہدف دیتی ہے کہ جو الہی ہدف ہے, اور کربلا سے جو الہی ہدف انسان تک پہنچتا ہے وہ حکومت الہیہ کا قیام ہے. یہ حکومت الہیہ کا قیام, اب یہ حکومت الہیہ کا قیام ہم سے صرف سیاسی جد و جہد نہیں چاہتا بلکہ من حیث الفرض. اب جیسا کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بار خلافت اللہ ہماری گردنوں پر موجود ہے, ہم نے خلیفہ بننا ہے. اب کربلا اسی زمین میں ہماری مدد کرتی ہے. کربلا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس, اب میں نے یہ خلافت اللہ ہی میں نے کیسے, اب مثلا چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں بات کو صرف سمجھانے کے لیے, اور بعض اوقات یہ بات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے کہ ایک بعض اوقات عام سی دنیاوی سیاسی تحریک سے متعلق افراد جب آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر کسی ایک لیڈر سے ذرا سے انسپائر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس لیڈر کے لیے اور اس کو حکومت کے درجے تک پہنچانے کے لیے اپنے دائرے میں پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں. وہ رکشے والا ہے, وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے رکشے کے اوپر جھنڈا لگا لے گا, مثلا اس تنظیم کا میوزک لگا لے گا, جہاں اس کو موقع ملے گا اپنے لیڈر کی 2-4 صفات بیان کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش. ریڑی والا ہے لیکن اس اٹیچمنٹ کو ساتھ رکھ کے پوری کوشش کرے گا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے یہ جو پھل خریدنے آیا ہے, یہ جو بندہ 2 منٹ میرے پاس کھڑا ہو گیا ہے, یا یہ جو دوسری ریڑی والے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میں ان کو اپنے لیڈر کی طرف متوجہ کر لوں. یہ ہدف مندی ہے جو خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, لیکن یہ دنیاوی اور محدود ہدف ہے. اب اگر کوئی کربلا سے آشنا ہونے کے بعد, امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہونے کے بعد, اور حضرت کے اس حسینی ہدف سے آشنا ہو جائے کہ حضرت کی اصل حرکت کا مقصد جو ہے وہ حکومت الہیہ کا قیام ہے, تو اب حسینی رنگ کا معنی کیا ہے کہ اب مثلا میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا, ہمارے اور آپ کے دور میں, کہ فرزند حسین امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو اس حکومت کے حقیقی وارث ہیں اور جس کے ذریعے سے کربلا کی اس تحریک نے اپنے نہائی نتیجے تک پہنچنا ہے, ہم اس کے لیے حرکت کریں. اس اعتبار سے شاید دنیا کا مظلوم ترین لیڈر ہمارا امام ہے. اس کو امام کہنے والے کروڑوں میں لوگ موجود ہیں، شاید اربوں میں تعداد چلی جائے جو اس کو امام کہنے والے ہیں، لیکن اس کی امامت کے لیے، عجیب ہے نا، امام نے امامت کرنی ہے یا نہیں؟ امامت کا معنی کیا؟ امامت کا معنی لیڈر، امامت کا معنی حکومت، امامت کا اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے. اب جو لوگ امامت کو جیسے ہی حکومت کے دائرے سے باہر نکالتے ہیں، یہ امامت کا ناقص معنی ہے. کہ فرض کریں صرف امامت کا معنی دینی اعتبار سے مسائل کو بیان کرنا، وہ امام مگر صرف دینی طور پر بیان کرنے کے لیے آئے، عجیب ہے. یعنی جب بھی آپ امام زمانہ سے متعلق بات کرتے ہیں تو اس بات پر تو بالآخر جو جتنا بھی انقلاب کا مخالف ہو یا مثلا آئمہ کے سیاسی کردار کا مخالف ہو، لیکن یہاں پر آ کر ان کی زبانیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں، وہ نہیں بحث کر سکتے کہ بالآخر امام زمانہ نے تو حکومت کرنی کرنی. تو آپ باقی آئمہ کو چھوڑ دیں، آپ ان سے سروکار نہ رکھیں، اپنے زمانے کے امام کو کم از کم ان کی حکومت تک پہنچنے کے لیے کوئی تو ذمہ داری، کم از کم اس رکشے کے والے جیسا ہی کام کر لیں کہ وہ جس کو دنیاوی طور پر اپنا لیڈر مان لیتا ہے، دنیاوی طور پر اس کی حکومت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے. ہم آیا اپنے دائرے میں اس ریڑی والے سے، اس رکشے والے کے برابر بھی کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کسی کو مثلا امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں تیار کریں؟ اگر ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غور کے جو میں نے ابھی گفتگو کی، کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم امام کو ماننے والے ہیں، ہم امامت کو قبول کرنے والے ہیں، یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کا ایمان ہمارے اندر موجود، عمل سے ہم نے آج تک کبھی کوشش کی ہی نہیں کہ ہم کسی کو امام کی حکومت کے لیے تیار کریں، لوگوں کو کنوینس کریں. ہاں جیسے یہ دنیاوی لیڈر، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان سے ان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ملنا، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ اٹیچمنٹ خالی، کہ بھئی یہ اگر آ جائے گا حکومت میں تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نے اس حد تک بھی کبھی امام کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ایسا ہوا؟ اب میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ وہ خلافت اللہ ہی ہے، یہ وہ ہدف مندی ہے جو کربلا ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے، کہ آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ جس پوزیشن میں، جس جگہ پر ہیں، اگر امام کی امامت اور اس سلسلے کو قائم کرنے کے لیے حرکت کر رہے ہیں، امام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، امام کی اس کیفیت امامت کو اجرائی شکل دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ذمے کی خلافت بھی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین باطل خلق نہیں کیے ہیں، یہ لہو و لعب نہیں، بےہودہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک ہدف ہے، اور ایک ہدف زمین و آسمان کی خلقت کا جو ممکنہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مثلا قرآن میں بھی بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا. آسمان و زمین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت اور اس سارے سلسلے میں انسانوں کے لیے ان کے مطیع ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان عبادات کے ان سلسلوں کو انجام دیتا ہے. ہدف یہ ہے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کرنا چاہتا ہے. اور تمہارے لیے مسخر کرنے کے بعد ہدف کیا ہے؟ کہ تم انہیں مسخر کر کے جب خود حرکت کرو گے خدا کی طرف، تو یہ سارے کے سارا عالم مادہ خود بخود حرکت کرے گا خدا کی طرف. بس ہر چیز جو خدا نے کائنات میں بنائی ہے وہ بالحق ہے، کسی ہدف اور کسی مقصد کے تحت، کہ جس میں سے بعض کا اشارہ میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کیا، کہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بلا وجہ یا بےہودہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. بعض بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں انسان آج بھی ہے، مثلا ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا ہدف کیا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان سائنس میں ترقی کر رہا ہے، مثلا ہر کچھ عرصے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز، اس کی اہمیت یہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تمہیں خلق کیا صاحب ارادہ اور اختیار، آسمان و زمین کو خلق کیا بالحق، لیکن وَصُوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. زمین و آسمان کو خلق کیا اللہ نے، لیکن تمہیں صورت عطا کی، اور پھر فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ. خوبصورت تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کو دی ہے، بالآخر تمام حیوانات، تمام پودے، ہر چیز کے اندر ان کی کوئی خاص صورت اور کوئی خاص شکل موجود. آیا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَصَوَّرَكُمْ انسان کو کوئی خاص صورت دی ہے؟ وہ خاص صورت میں بالآخر کیا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص انسانوں کے لیے یہ فرما رہا ہے کہ وَصَوَّرَكُمْ تمہارے لیے، مطلب میں اس کو تھوڑا سا، یعنی الفاظ کو گرچہ یہ معنی اس طریقے سے نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے تمہارے لیے بطور خاص مصوری کی ہے. پھر کہہ رہا ہے فَأَحْسَن صُوَرَكُمْ، اور جو کی ہے مصوری وہ بھی کیا ہے؟ بہترین مصوری. اب یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کی دیگر تمام مخلوقات کے اوپر برتری خدا کی جانب سے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب وہاں پہ تقویم سے کیا مراد ہے وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، یعنی وہ ایک الگ موضوع بھی ہے کہ جب تقویم پر ناظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقویم سے کیا مراد ہے. یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تو یہاں پہ سور سے کیا مراد، یعنی سور یعنی تصویر، سور جمع ہے تصویر کے، سواد سے. کتنی خوبصورت صورتیں ہیں تمہاری. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتوں میں کچھ تو رکھا ہوا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے گا، یہ کامن آبزرویشن ہے اور میں تقریباً اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہوں. پورے عالم مادہ میں، گرچہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ عالم مادہ خود ہوموجینیٹی کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مخلوقات، یعنی اس کی اقسام، خلائق کے اپنے درمیان، اپنی نوع کے درمیان میں نوعاً آپ کو ہوموجینیٹی پھر بھی مل جائے. مثلاً ریت کے ذرات آپ اٹھائیں، پہاڑ آپ جا کر دیکھیں، کئی پہاڑ کئی پتھر آپ کو بالکل ایک جیسے، 100% ایک جیسے. پھول پتے حشرات مچھلیاں جانور بے تحاشا آپ کو ملیں گے اور تقریباً 100% ایک جیسے. ہو سکتا ہے کہ لطیف سخت فرق ہو بعض چیزوں میں، لیکن جتنی تعداد میں یہ ہوتے ہیں ایک جیسے تلاش کرنا بعض اوقات شاید مشکل نہ ہو. نوعاً ایک ہوموجینیٹی پائی جاتی ہے. پھر ان سب کا فرض کریں کہ اگر ظاہری شکل میں اتنی ہوموجینیٹی نہ ہو تب بھی لائف سائیکل سب کا سملر ہو، ایک خاص لائف سائیکل ہے، سب نے ایک طریقے سے گزارنا. اس تمام ہوموجینیٹی کے درمیان میں واحد انسان ہے کہ جس کے اندر آپ کو، یعنی ہوموجینیٹی ہمیں تلاش کرنی پڑ جاتی ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ ہیٹروجینس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں خلق کیا. لہذا حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا دو آدمی 100% ایک جیسے. اب اس کے پیچھے بالآخر کوئی مقصد ہے. اب پھر کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے احسن صورہ، یعنی یہ نہیں کہ تمہیں اتنا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسن مصوری کے ساتھ صورت عطا کی. اب یہاں پہ ایک انگریز موٹیویشنل سپیکر کی گفتگو مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے ایسے موقعوں پہ. اس کا کلپ کسی نے شیئر کیا تھا، تو چونکہ بات کام کی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام فرماتے کہ یہ مت دیکھو کیا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے گفتگو شروع کی، کہا کہ مجھے کسی نے ایک گھڑی گفٹ کی کسی جگہ پر، کہ میں نے لا کر اپنے دراز میں ڈال دی، میں بھول گیا. بڑے عرصے کے بعد صفائی کرتے ہوئے وہ گھڑی دوبارہ میرے سامنے آئی. تو جب سامنے آئی مجھے خیال آیا کہ دیکھوں بھائی کسی نے گفٹ کی تھی تو کیا خاصیت ہے اس گھڑی کی. انٹرنیٹ پہ جب جا کر میں نے اس کو سرچ کیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، پتہ لگا یہ تو دنیا کی مہنگی ترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے. اور مجھے پھر مزید جستجو پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کسی نے دی ہے اور دنیا کی مہنگی ترین، لیکن ہے کیوں، اس میں ایسی بات کیا ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین گھڑیوں میں سے. کہ جب میں نے مزید سرچ کیا تو پتہ لگا کہ یہ جس کمپنی کی بنی ہوئی ہے وہ کمپنی ہر گھڑی، وہاں پر ان کے کاریگر ہیں، اس کا ہر پرزا کاریگر کے ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی کاریگر کی کاریگری اور ہنر کا شاہکار. یعنی یہ کمپنی پلانٹ لگا کر ایک ساتھ جیسے ہوتا ہے پرزے نکل رہے ہیں اور جوڑے جا رہے ہیں اور گھڑیاں بن رہی ہیں کائنات. اس کا ہر پرزہ کاریگر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, اور لازمات ہے پھر وہ جو ہاتھ سے بنے ہوئے کی کاریگری کا ہنر ہے وہ گھڑی کے اندر. کہ یہ مہنگا کیوں ہے پھر؟ اس کا مطلب مہنگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہر پارٹ کے اوپر بنانے والے کے ہنر کے نشان موجود ہیں, اس لیے مہنگی ہے. کہ یہ سوچنے کے بعد مجھے خیال یہ آیا کہ اللہ نے پوری کائنات میں جس مخلوق کے ہر فرد کو اسی طرح سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ انسان ہے. انسان ہے. اب ہمارے پر روایات کا سہارا موجود ہے, ہاؤزہی سورت الانسانیہ, یہ سورت انسانیہ ہے کہ کتب اللہ بیدہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانی سورت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لہذا اب اس اعتبار سے یعنی اگر دیکھا جائے, یعنی معصومین یقیناً اپنی جگہ پر محترم اور وہاں پر بحث نہیں ہے, لیکن یہ ہم جیسوں کو بھی اللہ نے لطف کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میکینیکل سسٹم سے پلانٹ سے نکلا ہو باہر, نہ آٹو سسٹم نہیں, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں, ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے. اب غور کیجیے گا, جب انسان, اب شیطان کیا کرتا ہے, یہ شیطان ہے تو وہ اللہ سے بندے کے اس رابطے کو منقطع کرنے کی کوشش کرتا ہے. عام طور پر ایک بہت بڑا ہمارے ذہنوں میں جو یہ ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ میں تو عام سا آدمی ہوں, میں نے کیا کر لینا ہے. بس یاد رکھیے گا, کوئی انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے عام خلق کیا ہو. انسان جتنے خلق کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خلق کیے ہوئے ہیں ہر بند. اب جو بھی انسان اپنے آپ کو عام سمجھ رہا ہے وہ اپنے خالق کی توہین کر رہا ہے. یعنی میں یہاں یہ جرأت گفتار پیدا کر سکتا ہوں کہ جس توجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے معصومین کے اجسام کو خلق کیا ہوگا, کم از کم اگر اتنی نہیں تو اس سے تھوڑی توجہ کے ساتھ ہمارے اجسام کو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے, یہ احسن صور ہے. لہذا اب اس صورت سے ایک ظاہری صورت بھی مراد ہے, باطنی طور پر بھی. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ جی مثلا بعض صورتیں دیکھنے میں پسندیدہ نہیں ہوتی, یہ ہمارے اور آپ کی دیکھنے کی نظر کی مشکل ہے, بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر, یہ ہمارے اور آپ کو دیکھنے کا نظریہ ہے. لیکن اگر انسان چیزوں کو واقعاً ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنے کا, یعنی ہم وہ ہیں کہ جو ظاہری زیبائی سے چیزوں کی امپریس ہو جاتے ہیں, یہ خود ہمارے اپنے اندر کی پستی ہے کہ جو کسی چیز کی ظاہری زیبائی کی وجہ سے اس کو پسند ناپسند کا معیار. لہذا روایات اور حکایات میں ملتا ہے کہ لقمان حکیم سے, لقمان حکیم کے بارے میں بھی ملتا ہے, یا لقمان حکیم یا غالباً سقراط کے بارے میں ملتا ہے روایات میں, کہ چونکہ سقراط کا تعلق یونان سے تھا, اب یونانی افراد بہرحال ایک زمانے میں, ابھی بھی شاید ہوتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک زمانے میں یونانی مردوں کو حسن کا ایک خاص معیار, بڑی کوئی کھڑی ناک اور بڑا بلند قد اور ایسی آنکھیں اور ویسے بال وغیرہ وغیرہ, تو اسی طرح کا کوئی حسین جوان جو ہے وہ آیا سقراط کے پاس, تو سقراط کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں تھے ظاہری زیبائی کے اعتبار سے. تو اس نے کہ مطلب سقراط کا مذاق اڑایا, کہا یہ تمہاری کیا موٹی سی ناک, تمہارے موٹے سے ہونٹ وغیرہ وغیرہ, ایسی آنکھیں ویسی آنکھیں. تو سقراط نے کہا کہ بھائی ظاہری طور پر تو تمہاری ناک واقعی بڑی خوبصورت ہے, لیکن تمہاری اس ناک کی خوبصورتی کی وجہ سے تمہارے نتھنے چھوٹے ہو جاتے ہیں, تو ہوا تمہارے ناک سے کم جاتی ہے دماغ میں, جس کے بعد تمہارے دماغ کی جو کیفیت ہے وہ اتنی کام نہیں کرتی. میری ناک بدنما ضرور ہوگی لیکن اتنی بڑی ہے کہ جب میں سانس لیتا ہوں تو اس کا سانس کا جو تعلق ہے میرے دماغ تک وہ بہت, یعنی آکسیجن, وہ سانس ہوا بڑی شدت کے ساتھ یعنی کثرت کے ساتھ پہنچتی ہے, لہذا میرا دماغ تم سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے. اب یہ تم خود فیصلہ کر کے بتا دو کہ ناک تمہاری اچھی ہے یا میری. اس طریقے سے جب اس کے ساتھ مناظرہ ہوا, وہ جس چیز پر بات کرتا تو سقراط اس کو اس کی اہمیت کے پیش نظر بات کرتے, تو جاتے جاتے وہ شخص یہ کہتا مثلا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں میں خوبصورت ہوں یا سقراط خوبصورت ہوں. تو چیزوں کو دیکھنے کا مرحلہ, درک کرنے کا مرحلہ, اب ظاہری خوبصورتی سے ہٹ کر اس سے آگے بڑھ کر حتیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی خاص صفت کی تجلی کے لیے خلق نہ کیا ہو. ہم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خالق کی صفات لامحدود ہیں. یعنی یہ جو ہمارے اندر ایک طرح کا تنوع ہے یہ بنیادی طور پر سب سے بڑی گواہی ہے خدا کی لامحدود صفات پر. یعنی خدا کی چونکہ صفات لامحدود ہیں اس کا ایک ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس نے جو احسن صور اس کی جو احسن مخلوق احسن تقویم ہے اس میں سے ہر ایک کو اپنی کسی خاص صفت کی تجلی کے لیے خلق کیا ہے. بس آپ دیکھیں ٹاپ لیول پر اگر آپ چلے جائیں گے دو شاعر آپ کو ایک جیسے نہیں ملیں گے, دو مصور ٹاپ لیول کے کبھی ایک جیسے نہیں ملیں گے. یہ جو نیچے کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی سب عام سملیرٹی ملے گی. یہ نیچے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کی صفت الوہی کو ابھی تک دریافت نہیں کیا. جس دن یہ اپنے اندر کی اس صفت الوہی کو دریافت کر لیں گے یہ اپنے میدان میں ایک ایسے نابغہ ہوں گے جو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر ایک خدا کی کسی ایسی صفت کی تجلی بن کر دنیا میں خلق ہوا ہے, اور ایک ہدف دنیا کے اندر انسان کا یہ الہی ہدف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے اور فکر کرے کہ وہ کون سی تجلی ہے جس کو اللہ نے میرے لیے مجھے اس تجلی کے اعتبار سے خلق کیا ہے, اور میں کیسے اس تجلی کو اپنے اندر سے ظہور دوں گا. جب وہ اس تجلی کو اپنے اندر سے ظہور دیتا ہے تو پھر اب جب انسان کے اندر سے اللہ کی کوئی صفت یا اسم تجلی کرتی ہے تو وہ تمام اشیاء کہ جو اس صفت کو اپنے اندر سے تجلی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس کے ساتھ منسلک ہو کر اس صفت کا حصہ بن کر اپنے لیے اس ترقی کے راستے اور اس حرکت کو مہیا کرتے ہیں کہ جو آخر ان کو کمال مطلق اور خدا تک پہنچانے والے ہیں.
محمد و آل محمد بلند ترین صلوات.
اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس مہینے کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کو ملاحظہ اور مشاہدہ کرتے ہوئے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما, عدل و عدالت کو قائم فرما. بار الہ بحق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا مقاومت اسلامیہ کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بالخصوص پارا چنار کے مؤمنین کے نصرت فرما, تمام ظالم قوتوں کو جو کہ ان کے خلاف برسر پیکار ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما, فلسطین غزہ اور دیگر تمام مقامات پر مظلومین سب کو نصرت عنایت فرما, ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما, انقلاب اسلامی رہبر انقلاب علماء حق مؤمنین کی حفاظت فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت اسلامیہ بالخصوص صابرہ خاتون بنت محمد حسین اور سید زاہد حسین رضی ابن سید مرتضیٰ حسین رضی اللہ عنہ کے دیگر مرحومین کو ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.